اتوار 22 مارچ کے سیربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام. آپریشن خیبر 2 میں شدت آنے کے بعد فوج اور شدت پسندوں کی ہلاکتوں میں اضافہ. یہ آپریشن کن شدت پسندوں کے خلاف جاری ہے؟ تجزیہ کار.
سب سے پہلے خیبر ایجنسی ہی ہے جہاں ایک تنظیم نے فضاؤ کا عمل شروع کیا تھا. اس وقت وہاں پر لشکر اسلام کے ہزاروں جنگجو گئی ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نخبت ملک سے خبریں سنیے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک ملک کے تمام شہری اور دیہاتی علاقوں سے ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. پشاور سے رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
بڑی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے آج پشاور کا مختصر دورہ کیا جہاں کور ہیڈ کوارٹر میں انہیں قبائلی علاقوں خیبر پختونخوا، آپریشن ضرب عزب اور خیبر ایجنسی میں جاری آپریشن خیبر 2 سے متعلق تفصیلی طور پر بریفنگ دی گئی. اس موقع پر جنرل راحیل شریف نے اس عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف جاری کاروائیوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. ادھر دوسری طرف فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل عاصم باجوہ نے ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں جاری آپریشن خیبر 2 کے دوران اب تک 80 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے. فوج کے ساتھ اہلکار بھی مارے جا چکے ہیں.
پنجاب حکومت نے سانحہ یوہن آباد میں جلائے جانے والے دو افراد کا مقدمہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلانے کا فیصلہ کیا ہے. اس بات کا اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے جلائے گئے ایک نوجوان حافظ نعیم کے گھر والوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا
ہم نے 30 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہوا ہے جنہوں نے یہ بلوے کیے اور جنہوں نے اس بچے کی زندگی لی. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس کی زندگی تو واپس نہیں لا سکتا, وہ تو میں ممکن نہیں, کسی کے لیے ممکن نہیں, لیکن میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو انصاف دلواؤں گا اور دہشت گردی کی عدالت میں یہ مقدمہ چلے گا اور چلان پیش کر کے اور جلد جلد اس کو جو سخت ترین سزا ہے وہ دلوائیں گے قانون کے مطابق.
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے کہا ہے کہ 9-0 پر آپریشن کے نتیجے میں وہاں سے سزا یافتہ مجرم پکڑے گئے ہیں, لہذا رینجرز نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا. لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا
کہ آپریشن بالکل ٹھیک ہوا ہے, رینجرز نے, فوج نے بالکل ٹھیک کیا ہے. وہ لوگ پکڑے گئے جو لوگ وانٹیڈ تھے, جن کو سزا موت آ گئی تھی, وہ ساری چیزیں ہیں, اس لیے اس میں کوئی شکوک اور شبہات نہیں ہونی چاہیے. یہ آپریشن بالکل ٹھیک ہوا ہے. ایم کیو ایم کو کوشش یہ ہونی چاہیے پولیٹیکلی کہ ان کو پولیٹیکل دھارے میں رکھنا چاہیے, پالیٹکس میں رہنا چاہیے ان کو.
افغانستان کے جرائم کی تحقیقات کرنے والے ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایک خاتون جسے اس بنا پر شدید تشدد کر کے ہلاک کیا گیا کہ اس نے قرآن کے صفحات نظر آتش کیے تھے, وہ خاتون بے قصور تھی. فرخندہ نامی اس خاتون کی آخری رسومات میں آج سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور ان کے تابوت کو خواتین سماجی کارکنوں نے کاندھوں پر اٹھا رکھا تھا. فرخندہ کو کابل میں جمعرات کو ایک مشتعل ہجوم نے مسجد سے کھینچ کر باہر نکالا تھا اور اس پر شدید تشدد کر کے انہیں جلا دیا تھا. جنرل محمد ظاہر نے کہا کہ تحقیقات میں کوئی ایسا ثبوت سامنے نہیں آیا کہ فرخندہ نے قرآن کے صفحات نظر آتش کیے تھے, لہذا وہ بے قصور تھی. افغان صدر نے اس سے پہلے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دیا تھا. بھارتی ریاست مہاراشٹر کے دارالحکومت ممبئی میں نامعلوم افراد نے ایک گرجا گھر پر حملہ کیا ہے. اس سے پہلے حال ہی میں نئی دلی اور جبل پور کے علاقوں میں بھی گرجا گھروں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے. حالیہ واقعے کی تفصیل سارا حسن سے.
خبر رساں ادارے ایف پی کے مطابق ممبئی کے چرچ کی نگرانی کے لیے نصب سی سی ٹی وی کیمروں سے حاصل ہونے والے فوٹیج سے دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 نقاب پوش افراد نے سنیجر کے صبح چرچ پر پتھر برسائے. واقعے کے بعد مقامی پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. ممبئی پولیس کے ایک سینئر اہلکار نے ٹائمز آف انڈیا کو بتایا کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے. گزشتہ ماہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے بیان میں ملک میں ہر شخص کو مذہبی آزادی دینے کا عزم ظاہر کیا تھا, مگر بھارت میں گرجا گھروں پر ہونے والے مسلسل حملوں کے بعد انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے.
اسرائیلی انتخابات میں نتن یاہو کی جماعت کی کامیابی کے بعد اپنے پہلے تبصرے میں امریکی صدر براک اوباما نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. تفصیل سنیے احمد رضا سے.
صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ مسٹر نیتن یاہو نے لوگوں کے لیے اس بات پر اعتبار کرنا مشکل بنا دیا ہے کہ فلسطین سے امن مذاکرات ممکن ہیں۔ ہفنگٹن پوسٹ کو دیے جانے والے انٹرویو میں باراک اوباما نے کہا کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کے طویل المدتی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے دو ریاستی حل ہی واحد راستہ ہے۔ باراک اوباما نے کہا کہ ہم انہیں ان کے اس بیان پر لیتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی وزارت عظمیٰ میں فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہوگا، اور اسی لیے ہمیں دیگر دستیاب مواقع کا جائزہ لینا ہے تاکہ ہم خطے میں بحرانی صورتحال نہ دیکھیں۔
یمن کے مقامی میڈیا کے مطابق سابق صدر علی عبداللہ صالح کے حامی شیعہ باغیوں نے ملک کے تیسرے بڑے شہر طائز کے مختلف حصوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ ادھر امریکہ نے یمن میں سیکیورٹی کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے موجود اپنے فوجیوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ 100 کے قریب فوجیوں کو دی گئی آن لائن دھمکی کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے منسلک ایک ویب سائٹ نے ان افراد کے ناموں کی فہرست جاری کی ہے اور دولت اسلامیہ کے حامیوں سے کہا ہے کہ ان کو ہلاک کیا جائے۔ اس خبر کی مزید تفصیل جاننے کے لیے آئیے بی بی سی ڈاٹ کام پر، مگر اس وقت سیربین میں چلتے ہیں سیربین کے آج کے بڑے موضوع کی طرف۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک ملک کے تمام شہری اور دیہاتی علاقوں سے ان کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا ہے۔ جنرل راحیل شریف کا آج کا پشاور کا دورہ اس ہفتے میں دوسرا دورہ ہے، اور یہ فوج کے اس دعوے کے اگلے دن ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خیبر ٹو نامی فوجی کارروائی میں 80 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ فوج نے اپنے ساتھ جوانوں کی ہلاکت کا بھی اعتراف کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی۔
پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ کی طرف سے ٹویٹر پر جاری اپنے پیغامات میں کہا گیا ہے کہ بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے آج پشاور کا مختصر دورہ کیا۔ آرمی چیف کو کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کے حوالے سے تفصیلی طور پر بریفنگ دی گئی۔ جنرل راحیل شریف کو شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عزم اور خیبر ایجنسی میں جاری آپریشن خیبر ٹو میں تازہ کاروائیوں کے حوالے سے بھی تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ جنرل راحیل شریف نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف جاری کاروائیوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کاروائیوں کی وجہ سے دہشت گرد اپنے ٹھکانوں تک محدود ہو رہے ہیں، جہاں ان کے خاتمے تک کاروائیاں جاری رہے گی۔ فوج کے سربراہ کے مطابق ملک کے تمام شہری اور دیہاتی علاقوں سے دہشت گردوں کا مکمل صفایا کرنے کے لیے ان کے خلاف کاروائیاں جاری رہے گی، اور اس سلسلے میں امن کو ہر حال میں بحال کیا جائے گا۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان گزشتہ 2 دنوں سے جاری جھڑپوں میں بڑے پیمانے پر جانی نقصانات ہوئے ہیں۔ سنیچر کی شام فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف باجوہ کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا گیا تھا کہ خیبر ایجنسی میں جاری آپریشن خیبر ٹو کے دوران اب تک 80 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کے دوران فوج کے 7 اہلکار بھی مارے جا چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس آپریشن کے دوران قبائلی علاقے کا مزید علاقہ دہشت گردوں سے صاف کر دیا گیا ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے سرحد کے قریب کاروائیاں جاری ہیں جن میں دہشت گردوں کو باری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ان کے مطابق دہشت گرد اب خیبر ایجنسی میں اپنے ٹھکانوں سے افغان سرحد کی جانب فرار ہو رہے ہیں، اور ان کے مکمل خاتمے تک آپریشن پوری طاقت سے جاری رہے گا۔ اس سے پہلے کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے 2 دن پہلے ذرائع ابلاغ کو جاری کیے گئے ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ خیبر ایجنسی میں سنگر نامی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا جس میں 12 سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ خیال رہے کہ اکتوبر 2014 میں فوج کی طرف سے خیبر ایجنسی میں آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا جو 2 مرحلوں یعنی خیبر 1 اور خیبر 2 پر مشتمل ہے۔ پاکستان فوج نے رواں ماہ کی 13 اور 18 تاریخ کو خیبر ایجنسی میں فضائی کاروائیوں میں درجنوں شدت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا۔ خیبر ایجنسی 3 سب ڈویژنوں باڑہ، جمرود اور لنڈکوتل پر مشتمل ہے، اور یہاں گزشتہ سال اکتوبر میں باقاعدہ فوجی آپریشن شروع کیا گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے بھی وادی تیرا میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائیاں جاری تھیں۔ اس فوجی آپریشن اور سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں کی وجہ سے مختلف علاقوں سے لوگ بڑے پیمانے پر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ تاہم حکومت نے حال ہی میں خیبر ایجنسی کے علاقے باڑہ سے بے گھر ہونے والے متاثرین کی واپسی کا عمل شروع کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہزاروں خاندان اپنے اپنے علاقوں کو واپس جا چکے ہیں۔ تاہم اب بھی لاکھوں متاثرین پناہ گزین کیمپوں یا اپنے طور پر کرائے کے مکانات میں رہائش پذیر ہیں۔ رفت اللہ اورگزائی، بی بی سی، پشاور۔
اور اس کے بعد اسی خبر کا تجزیہ کرتے کہ پشاور کے قریب قبائلی علاقوں میں جاری خیبر ٹو نامی فوجی کارروائی کا پس منظر سمجھنے کے لیے میں نے اسے اب سے کچھ دیر قبل ان علاقوں کے واقعات پر گہری نظر رکھنے والے صحافی، تجزیہ کار اور شدت پسندی پر دو تحقیقی کتابوں کے مصنف عقیل یوسفزئی سے بات کی، اور ان سے پوچھا کہ جس علاقے میں خیبر ٹو جاری ہے وہاں کون کون سے شدت پسند گروہ موجود ہیں۔
ملٹنسی کا جہاں تک تعلق ہے، سب سے پہلے خیبر ایجنسی ہی ہے جہاں پر ایک تنظیم نے 1996-95 میں یہاں پر سزاؤں کا عمل شروع کیا تھا، اور اس کے بعد وہاں پر دو تین مختلف تنظیمیں وجود میں آتی گئی اور پوری خیبر ایجنسی کو ان لوگوں نے اپنے لپیٹ میں لیا۔ اس وقت وہاں پر لشکر اسلام جس کو حاجی منگل باغ لیڈ کر رہا ہے، اور اس نے حال ہی میں جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی کے ساتھ الحاق بھی کیا ہے، ایک اتحاد بھی بنایا ہے، وہاں پر ان کے ہزاروں اپنے لوگ بھی ہے، سینکڑوں جنگجو بھی ہے۔
تو لشکر اسلام کو منگل باغ کو لوکل سپورٹ بھی بہت حاصل ہے کیا؟
نہیں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ اس وقت خیبر ایجنسی کے چار تحصیل ہیں، وہاں پر دو علاقوں میں ان کا ہولڈ ہے، ایک تحصیل باڑہ میں جو کہ بالکل پشاور کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کا علاقہ، اور ایک وادی تیرہ ہے جو بہت زیادہ دور ہے، افغانستان کی سرحد پر واقع ہے۔ تو ان دو تحصیلوں پر ان کا عمل دخل جاری ہے، اور انہی دو علاقوں کو پاکستانی فوج نے فوکس کیا ہوا ہے۔
اگر آپریشن کامیاب ہوتا تو اس کے بعد کیا پشاور شہر محفوظ ہو جائے گا؟ بہتر حالات ہو سکتے ہیں وہاں پہ؟
دیکھیں، ابھی تک جو تحقیقات ہوتی رہی ہے اور جتنی بھی واقعات ہوتے رہے ہیں، اسے ثابت تو یہی ہوتا ہے کہ نیٹو سپلائی لائن کے خلاف جب کارروائیاں شروع ہوئی تھی 2009-10 میں، وہ بھی یہاں سے لانچ ہو رہی تھی، ریکروٹنگ بھی یہاں سے ہو رہی تھی۔ پشاور میں بتخوری یہاں پر اغواز کے جو واردات ہیں وہ بھی منگل باغ اور ان کی تنظیم کی جانب سے ہوتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مختلف تنظیمیں ہیں ٹی ٹی پی سمیت، وہ بھی یہاں پر آ کر پناہ لیا کرتی تھی۔ تو میرے خیال میں پشاور کو سب سے بڑا تھریٹ خیبر ایجنسی کی انہی لوگوں کی جانب سے ہے۔ اگر ان کو درمیان میں سے نکالا گیا تو پشاور کو جو تھریٹ ہے اس کا لیول بہت حد تک کم ہو جائے گا۔
عقیل یوسفزئی، ابھی جو کاروائی ہوئی ہے تازہ ترین جو وہاں پہ ہوئی خیبر ٹو آپریشن، اس میں کچھ ہلاکتوں کا صحیح اندازہ ہو سکے ہیں؟
لیکن ایک تو آئی ایس پی آر کی جانب سے تفصیلات فراہم کی جاتی ہے، اور ایک جو وہاں پر ملیٹنٹس لڑ رہے ہیں ان کی جانب سے، اور ایک جو لوکل لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کی جانب سے کسی نہ کسی حد تک اطلاعات ملتی رہی ہے۔ جو ہمارے پاس رفلی ایک کیجوئلٹی کی تعداد کی تفصیلات موجود ہے، اس کے مطابق اب تک تقریباً 300 کے لگ بھگ ملیٹنٹس کو مارا جا چکا ہے، اور 35 تک جو فوجی ہے ان کی شہادتیں بھی ہوئی ہے۔
کتنے دنوں میں یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں فوجیوں کی اور ملیٹنٹس کی؟
یہ تو مجموعی میں تعداد کی بات کر رہا ہوں، مگر یہ مصدقہ نہیں ہے۔ البتہ جو مختلف اوقات میں وزارت داخلہ کی جانب سے جو تفصیلات یا آئی ایس پی آر کی جانب سے یا ملیٹنٹس کی جانب سے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 300 کے تقریباً ملیٹنٹس اور 30 سے لے کر 40 تک جو فورسز کے لوگ ہیں ان کی وہاں پر اموات ہوئی ہے۔
ضرب عز میں اور خیبر ٹو آپریشن میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی کور میں دونوں ہو رہے ہیں کام؟
نہیں، دونوں کی نیچر، پلاننگ اور ڈیزائن تو بالکل ایک جیسی ہے۔ جب شمالی وزیرستان میں آپریشن کا آغاز ہوا تو اس کے فوراً بعد اورنگزیب ایجنسی اور خیبر ایجنسی کو فوکس کیا گیا، اور جب ان پر ورک کیا گیا تو ثابت یہ ہوا کہ اگر آپ نے وزیرستان کے آپریشن کو کامیاب بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پشاور کو بھی سیکیور کریں۔ پشاور کی سیکیورٹی کے لیے ضروری تھا کہ آپ خیبر ایجنسی کو بالکل صاف کرائیے، اس لیے کہ خیبر ایجنسی کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اور پشاور کے حوالے سے کافی خطرناک بھی ہے۔ یہاں سے نیٹو کی سپلائی لائن بھی یہاں سے گزرتی ہے، یہاں پر تورخم بارڈر بھی ہے۔ تو اسی نزاکت کے حوالے سے یا حساسیت کے حوالے سے خیبر ایجنسی کو پھر بعد میں فوکس کیا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا بھی کہ جس طرح وہاں پر کارروائیاں ہوتی رہی شمالی وزیرستان میں، اسی نوعیت سے اور اسی تعداد کے لحاظ سے خیبر ایجنسی میں بھی ہوتی رہی۔ تو میرے خیال میں یہ دو مختلف آپریشن ہیں، مگر اس کی ڈیزائن اور اس کی پلاننگ ایک ہی طریقے سے اور ایک ہی طریقہ کار کے مطابق کی گئی ہیں۔
عقیل یوسفزئی، اس دوران یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جنوبی وزیرستان میں کچھ لوگوں کو واپس بھیجنا شروع کر دیا جو آئی ڈی پیز آئے ہوئے تھے؟
بالکل، جنوبی وزیرستان سے جو لوگ آئے تھے وہاں پر، جو شورش زدہ علاقے تھے، ان کو صرف اس وجہ سے نکالا گیا تھا. وہاں پر حالات شمالی وزیرستان کی نسبت کافی بہتر ہے کہ وہاں پر یہ ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے تھے. تو 16 مارچ سے وہاں پر ان کی واپسی شروع ہو گئی ہے اور بتدریج شمالی وزیرستان کے لوگوں کے جانے کے لیے بھی تیاری پکڑی گئی ہے اور وہاں پر ان کی رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے جو مختلف کیمپس ہیں وہاں پر. اسی طریقے سے حال ہی میں کور کمانڈر پشاور اور گورنر نے جو مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی اس میں باڑہ خیبر ایجنسی سے جو تقریباً 2-3 لاکھ لوگ نکل آئے ہیں ان کی واپسی کے لیے بھی ایک پروگرام شیڈول دیا گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو آپریشن میں شدت آ گئی ہے خیبر ایجنسی میں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جلد از جلد وہاں کو کلیئر کیا جائے وہاں کے علاقوں کو اور ان لوگوں کی واپسی کو یقینی بنایا جائے. تو میرے خیال میں نہ صرف یہ کہ شمالی وزیرستان کی آئی ڈی پیز کی واپسی کا سلسلہ بہت جلد شروع ہوگا بلکہ خیبر ایجنسی کی آئی ڈی پیز کا سلسلہ بھی شروع ہونے کو ہے.
یہ تھے شدت پسندی پر تحقیقی کتابوں کے مصنف صحافی عقیل یوسفزئی. اور ایک پاکستان کی سیاست کی طرف رخ کرتے ہیں جو فوجی آپریشن سے ہی منسلک ہے. پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں کراچی کے علاقے لیاری میں ایک کالا دھن تنظیم پیپلز امن کمیٹی کے سربراہ عزیر بلوچ کے پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف آنے والے بیانات سے یہ اخذ کر رہے ہیں کہ غالباً ملک کے سلامتی کے ادارے اب پارٹی پر دائرہ تنگ کر رہے ہیں. عزیر بلوچ اس وقت متحدہ عرب امارات کی پولیس کی تحویل میں ہیں. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے پیپلز پارٹی کے رہنما اور قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد خورشید شاہ سے اس بارے میں بات کی.
یہ کیسے کنفرم ہو کہ عزیر بلوچ نے یہ بیان دیا ہے؟ میڈیا نے یہ بیان چلا دیا. کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ یہ بیان اس نے دیا ہے. اگر اس نے کوئی بیان اس قسم کا دیا بھی ہے تو اب بنتا ہے کہ وہ بیان دے, کیونکہ اس وقت سندھ گورنمنٹ نے لہاری میں رہنا ان کے لیے دوبارہ کر دیا تھا اور ان کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا. جو پیپلز امن کمیٹی کے لوگ تھے, جو ٹارگیٹ لسٹ میں ملوث تھے, جن کو ان کی سرپرستی حاصل تھی, تو حکومت نے ان کے اوپر سخت ایکشن لیے. اور اب اگر کوئی اس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے تو میں تو کم سے کم اس کو مائنڈ کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کہ اب وہ اپنا بدلہ تو چکائے گا.
اچھا شاہ صاحب, اس طرح کے جو بیانات آ رہے ہیں, تجزیہ کار بھی بات کہہ رہے ہیں کہ سولت مرزا کے جس پر اسرار حالات میں بیان ہے, اس کے بعد یہ عزیر بلوچ کا جس طرح بیان آ رہا ہے, یہ لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے بعد پیپلز پارٹی پر توجہ دی جا رہی ہے کہ اس کے خلاف بھی کوئی کاروائی کی جائے. کیا پیپلز پارٹی سمجھ رہی کہ ایسی کوئی سازش ہو رہی ہے جمہوریت کی؟
میں اس چیز کو ایسا نہیں سمجھتا. یہ باتیں ذہنوں میں بنائی گئی. جہاں تک آپریشن کی بات ہے, فوج نے کیا ہے اس میں ہم تو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں نے ٹاپ کرمنلز کو پکڑا ہے, جو وہ لوگ تھے جن کو سزائیں موت ملی ہوئی تھی. بالکل ٹھیک ہوا, وہ ہوا ہے. خود ایم کیو ایم کے مطالبے تھے کہ جی یہ فوج کی نگرانی آپریشن ہونا چاہیے اور فوج کرے. جہاں تک سولت مرزا کا بیان آیا ہے, اس بیان کے بعد جو پھر ری پلے ہوا ہے, یہ نظر آتا ہے کہ اس کی جو افادیت ہے اس میں کمی آ گئی ہے. کہ جو بندہ ڈیتھ سیل میں ہے اس کو 24 گھنٹے کے بعد سزا موت آ رہی ہے, اور وہ بندہ بیان دیتا ہے اس کے بعد پھر ان کی سزا کو پوسٹ پون کیا جاتا
ہے. آپ کے خیال میں یہ کون کر رہے ہیں؟
جس نے بھی کیا ہے, مگر اس میں تو ایم کیو ایم کو سمپتی ملے گی. ایم کیو ایم اس کو پھر ایکسپلائٹ کرے گی, دیکھو جی ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے اور ہم بے گناہ ہیں, جبکہ وہ بالکل جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ بے گناہ نہیں ہے.
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے کافی سزا یافتہ لوگ بھی پکڑے گئے, لیکن کون لوگ ہیں اس قسم کی جو گیم کر رہے ہیں؟
دیکھیں, مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کون ہے. جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, جو اخبار میں آ رہی ہے, اس کے بعد ان کو 90 ڈیز کی مل رہی ہے, گورنمنٹ اس کو دے رہی ہے, تو یہ ساری اسٹیٹمنٹ کنٹروورشل بن گئی نا, جبکہ اس میں کوئی جھوٹی بات ہوگا.
شاہ صاحب, ایک فرق یہ ہے کہ عزیر بلوچ دبئی میں بیٹھا ہوا, اس کا بیان کوئی بھی جاری کر سکتا ہے, لیکن سولت مرزا جیل میں بیٹھا ہوا تھا, وہ حکام کی مرضی کے بغیر کیسے بیان آ سکتا ہے؟ اور اگر حکام کی مرضی ہے,
بیان غلط ہے, بیان تو بالکل سولت مرزا کا ہے.
سولت مرزا کا ہے, لیکن کیا حکام کی مرضی کے بغیر باہر آ سکتا ہے؟
مگر سولت مرزا نے بیان اس وقت دیا ہے جب 24 گھنٹہ اس کی زندگی اور موت کا درمیان فاصلہ ہے. پھر اس کو غیر معینہ مدت کے لیے اس کی سزائے موت جو ہے وہ پوسٹ پون کی گئی ہے. تو جو اس کے بیان کا اسپرٹ ہے وہی ختم ہو گیا نا.
تو آپ کے خیال میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا سیاسی جماعتوں پر گھیرا تنگ ہو رہا ہے؟
نہیں, کوئی سیاسی جماعتوں کو اوپر گھیرا تنگ نہیں ہوگا. ہوگا تو پھر بڑا نقصان ہوگا, اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہے. یہ سسٹم چل رہا ہے اور بڑے کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے, آپریشن چل رہی ہے, چاہے ادھر بے ادھر کراچی میں ہو. اس کو فل پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ ہے اور پولیٹیکل پارٹی اون کر رہی ہے, اس کو ساری پارلیمنٹ میں اون کیا ہے. آپ دیکھیں کہ لیاری میں اتنا ٹارگٹ کلرز کو مارا گیا ہے,
لیکن لیاری میں جو جرائم پیشہ لوگ تھے ان سے تو کچھ پیپلز پارٹی کا بھی تعلق رہا ہے, قائمری شاہ عزیر بلوچ سے ملتے بھی رہے ہیں خود جا کے.
بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے, جب وہ کرائم میں اوپنلی کرائم میں ہو گیا تو ان کا بالکل راستہ تنگ کیا گیا, اور پھر ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا کہ ہمارے لوگ مارے, ہم نے کہا ٹھیک ہے کرمنل مر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی میں ایک گروپ بن چکا تھا شہید بھٹو کے بعد عبدالفقار, جس کو ٹی وی نے ڈسون کیا تھا. ہم تو سیاست کو بلیو نہیں کرتے, اور جب لیاری میں یہ پیپل دمن کام بچے گئے ٹارگیٹ کلنگ اور بتا خوری میں گئے, تو سب سے پہلے آپریشن ہمارے دور میں ہوا ہے اس کے اوپر. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہماری کانسٹیچوئنسی ہے ظلم ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی بڑا اس میں کلیئر ہے.
تو آپ کے خیال میں اس وقت پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم یا کسی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے, کوئی سیاسی جماعتیں ہدف نہیں ہیں؟
سیاسی جماعتوں کے خلاف کاروائی کیوں ہوگی, جب سیاسی جماعتیں اگر انوالو ہیں اس چیز میں خود تو پھر کاروائی ہونی چاہیے. ایم کیو ایم خود کہتی ہے کہ جی وہ اگر کرمنل ہیں تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.
تو اگر فرض کیجیے رینجرز جو ہے,
میری بات سن لیں, ایم کیو ایم اگر یہ راستہ اڈاپٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اچھی بات ہے, وہ پولیٹیکل سینیرو میں آ جائے, پولیٹیکل سسٹم میں آ جائے, پراپر پالیٹکس کرے. اگر یہ نہیں کہ اس قسم کی کوئی بات ہو, اس کو پروٹیکشن ہو, ان سے ان کو الگ ہونا پڑے گا.
شاہ صاحب, اگر فرض کیجیے رینجرز جو ہے پیپلز پارٹی کے کسی دفتر پر اسی طرح ریڈ کرتی, چھاپا مارتی ہے اور وہاں سے کچھ لوگ پکڑ لیتی, پھر
بالکل ہمارے کرمنل ہو جن کو سزائیں لگی ہوئی ہو, ہم بالکل ان کو ڈسون کریں گے, وہ ہم کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے. اور پرسپشن ہی غلط ہے کہ پیپلز پارٹی کسی دہشت گرد کو ہم نے چھپا کے رکھا ہو اپنے دفتروں میں, اور ہمارے دفتروں میں اس قسم کے لوگ یا اس قسم کی سیاست ہونے کا تصور بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی میں.
تو شاہ صاحب, جو کراچی میں رینجرز کاروائی کر رہی ہے اس میں ابھی تک شدت پسند تنظیموں پر زیادہ کاروائی کی ہے, ان کو پکڑا کچھ؟
جی ہاں بالکل, ان لوگوں نے جتنے شدت پسند ہیں رینجرز فوج میں بالکل بڑے واضح طور پر اس کے خلاف آپریشن کی ہے. کوئی ایسا حادثہ نہیں ہے جس سے کسی کو اعتراض ہونا چاہیے کہ یہ بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے. انہی لوگوں کو مارا گیا ہے اور ٹارگیٹ کلرز کو جو مقابلے میں مرے ہیں اور جو اس کے سلسلے میں انوالو ہیں.
یہ تھے پیپلز پارٹی کے رہنما اور قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد خورشید شاہ, جو کراچی میں جاری ملٹری آپریشن یا رینجرز کے تحت جو کاروائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں اپنے تحفظات, اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے یا نہیں. ان کا کہنا تھا کہ گھیرا تنگ نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی اور کراچی کی دوسری جماعتیں جو ہیں وہ خود اس آپریشن کی حمایت کر رہی ہیں اور انہیں کے کہنے پر یہ آپریشن ہو رہا ہے. اور ایک اور موضوع کی طرف, آج کابل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین نے ایک جلوس کی صورت میں قرآن کی بے حرمتی کے مبینہ الزام میں ہجوم کے ہاتھوں ہلاک ہونے والی عورت کا جنازہ اٹھایا. جنازے میں شریک ہلاک ہونے والی خاتون فرخندہ کے رشتہ دار خواتین کے علاوہ کابل کی سول سوسائٹی کی خواتین نے بھی شرکت کی. تاہم اس جنازے میں شریک مردوں کو جنازے کو کندھا دینے سے روک دیا گیا تھا. ہلاک ہونے والی فرخندہ نامی عورت کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ وہ ایک حافظ قرآن بھی تھی. آج اس کے جنازے کی تفصیل کے لیے میں نے بات کی کابل میں نامہ نگار سید انور سے.
جی بالکل, آج فرخندہ کا نماز جنازہ کابل میں ہوا اور ان کے گھر سے بڑے تعداد میں خواتین نے فرخندہ کی نماز جنازہ اٹھائی اور قبرستان تک خواتین چلے گئی. یہ پہلی بار ہے کہ ایک ایسے واقعے میں خواتین اتنے بڑے تعداد میں شرکت کرتے ہیں اور ایک خاتون جو ہلاک کی گئی ہے اس کا جنازہ قبرستان تک لے جائے جاتے ہیں.
اچھا, اس میں صرف خواتین جو ان کے خاندانی کی تھی یا دوسری خواتین بھی, سول سوسائٹی کی بھی خواتین شریک ہوئیں؟
بالکل, سول سوسائٹی کے مختلف شعبوں سے خواتین ان کے جنازے میں شریک ہوئے تھے.
اچھا, یہ عورت فرخندہ جو ہے یہ کن حالات میں ہلاک ہوئی تھی؟
واقعہ ایسا ہوا تھا کہ دو دن پہلے شاہ دوشمشیرہ زیارت کے قریب لوگ جمع ہوئے اور وہاں آواز آئی کہ ایک خاتون نے قرآن جلائی ہے. اس کے بعد لوگوں کی ہجوم زیادہ ہوتا گیا اور اس خاتون پر حملہ ہوا. بہت سارے لوگ اس خاتون پر حملہ کیے, پھر اس پر ایک گاڑی چڑھائی گئی اور جب خاتون دم توڑ گئی تو اس کے جسد کو مشتعل لوگوں نے آگ لگا دی. آخر دم تک یہ کہا جا رہا تھا کہ اس خاتون نے قرآن کو جلایا ہے, لیکن اس کے بعد جتنے ثبوت سامنے آ رہے ہیں, جو ویڈیو کلپس سامنے آ رہے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون قرآن جلانے میں ملوث نہیں تھا. آخری ویڈیو جو سامنے آیا ہے وہ آرگومنٹ کر رہا ہے لوگوں سے اور کہتا ہے کہ میں نے قرآن جلایا نہیں ہے.
کہا جا رہا ہے کہ یہ عورت جو تھی ذہنی طور پہ اس کا توازن بھی ٹھیک نہیں تھا.
پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اس کی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, لیکن اب جو تحقیقات ہو رہی ہے اور فرخندہ کی ماں باپ کا کہنا ہے کہ اس کا ذہنی توازن بالکل ٹھیک تھا، وہ ایک اسلامی مدرسے سے فارغ ہوا تھا، خود قرآن کی حافظ تھی، اور جس آخری ویڈیو میں یہ خاتون دکھائی جاتی ہے اس میں بھی یہ حجاب میں ہے۔
اس پر حکومت نے اب تک کیا کاروائی کی ہے؟
حکومت کی جانب سے رد عمل بہت شدید ہے۔ صدر ہاؤس کی جانب سے ایک اسپیشل کمیشن بٹائی گئی ہے کہ اس موضوع پر تحقیقات کریں۔ اب تک 11 لوگ جو اس کو ہلاک کرنے اور جلانے میں ملوث بتایا جاتا ہے وہ پولیس کی جانب سے گرفتار ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے افغانستان کے وزارت داخلہ کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا جس میں کہا گیا ہے کہ 13 پولیس اہلکار جو اس علاقے میں ڈیوٹی کر رہے تھے ان کی ڈیوٹی بھی ابھی سسپینڈ ہوئی ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ اور آج نماز جنازہ کے دوران وزارت داخلہ کے کرائم برانچ کے سربراہ نے وعدہ کیا کہ جو لوگ اس حادثے میں ملوث ہیں انہیں ضرور سزا ملے گی۔
یہ تھے کابل سے نامہ نگار سید انور، جو کابل میں 2 دن قبل ہلاک ہونے والی خاتون کے آج کے جنازے کی تفصیل بتا رہے تھے۔ اس خاتون پر قرآن کی بے حرمتی کا الزام لگایا گیا تھا، مگر اس خاتون کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ وہ خود ایک حافظہ قرآن تھی۔ سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے۔
اور کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے ہیں اس وقت احمد رضا۔
شارجہ میں جنوبی افریقہ اور پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلی جانے والی T20 انٹرنیشنل سیریز کا آخری میچ جنوبی افریقہ نے 7 وکٹوں سے جیت لیا ہے۔ سیریز کے پہلے 2 میچوں میں پاکستان فاتح رہا تھا، یوں 3 T20 میچوں کی یہ سیریز پاکستان نے 2-1 سے جیتی ہے۔ اس سے پہلے 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز میں جنوبی افریقہ 2-1 سے فاتح رہی تھی۔ ویسٹ انڈیز کے سابق اسٹار بیٹسمین برائن لارا نے ورلڈ کپ کوارٹر فائنل میں آسٹریلوی بیٹسمین شین واٹسن کے ساتھ نوک جھونک پر پاکستانی فاسٹ بالر وہاب ریاض پر جرمانہ عائد کرنے پر آئی سی سی پر کڑی تنقید کی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاب ریاض کی جرمانے کی رقم میں دینے پہ تیار ہوں۔ انڈین ٹی وی چینل ND TV کے ساتھ ایک انٹرویو میں برائن لارا نے کہا کہ وہاب ریاض نے تو میچ میں شاندار بالنگ کی جو اس ورلڈ کپ کی ہائی لائٹس میں سے ایک ہے، اور ان کی بالنگ کے سامنے شین واٹسن اسکول کے بچے لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ آئی سی سی نے ایسا کیوں کیا، مگر کرکٹ کو زیادہ تفریحی بنانے کے لیے جارحانہ کھیل ضروری ہے۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل منگل کو نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہوگا، مگر کرکٹ کے شائقین کی توجہ کا مرکز جمعرات کو سڈنی میں ہونے والا سیمی فائنل ہے، جس میں انڈیا اور آسٹریلیا مد مقابل ہوں گی۔ ایڈیلیڈ میں موجود نامہ نگار عبدالرشید شکور سے میں نے پوچھا کہ نیندیں کس کی اڑی ہوئی ہیں، ٹیم انڈیا یا آسٹریلیا کی؟
نیندیں آسٹریلیا کی بھی اڑ سکتی ہیں، کیونکہ یہ میچ ہے سڈنی میں اور سڈنی کی جو وکٹ ہے وہ اسپنر کو مدد دیتی ہے، اور انڈیا کی ٹیم میں اچھے اسپنر ہیں، اشوین ہیں، جڈیجا ہیں، اور اس کا ایک اندازہ آسٹریلیا کی ٹیم کو پاکستان کے خلاف ہو چکا ہے کہ اگرچہ پاکستان ٹیم نے کوئی زیادہ رنز نہیں کیے تھے، لیکن جس طرح وہاب ریاض نے بالنگ کی اور ان کے ہوش ان کے اڑا دیے تھے آسٹریلیا کے، تو اگر وہی حکمت عملی مہندر سنگھ دھونی نے اور اسی کو اپنانے کی کوشش کی تو بھارت کی ٹیم جو ہے وہ مسلسل دوسرے ورلڈ کپ میں پھر فائنل میں آ سکتی ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے احمد رضا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں گزشتہ روز ایوب اسٹیڈیم کے نواحی علاقوں میں کئی مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اسپورٹس فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل ابھی آیا چاہتی ہے، لیکن اس وقت ہوئے اہم خبروں کے خلاصے کا جو پیش کر رہی ہیں نخبت ملک۔
پاکستانی فوج نے ملک کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا ہے اور فوج کے مطابق حالیہ کارروائیوں میں دہشت گردوں کی بڑی تعداد جبکہ پاکستانی فوج کا بھی نقصان ہوا ہے۔ پنجاب حکومت نے 29 افراد پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے، جنہیں لاہور میں سانحہ یوہن آباد میں دو افراد کو جلائے جانے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ افغانستان کے جرائم کی تحقیقات کرنے والے ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ قرآن کے صفحات نظر آتش کرنے کے الزام میں جلا کر ہلاک کی جانے والی خاتون بے قصور تھی۔ بھارتی شہر ممبئی میں نامعلوم افراد نے ایک گرجا گھر پر پتھروں سے حملہ کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور فرار ہو گئے ہیں، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ مصر کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے شمالی سینائی علاقے میں گزشتہ 5 دنوں میں 45 شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں یوم پاکستان کی مناسبت سے اسپورٹس فیسٹیول کا آغاز آج ہو گیا ہے۔ یہ اسپورٹس فیسٹیول 28 مارچ تک جاری رہے گا۔ اسپورٹس فیسٹیول کی افتتاحی تقریب سخت سیکیورٹی میں ایوب اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
ایوب اسٹیڈیم میں فیسٹیول کی سب سے بڑی تقریب کے مہمان خصوصی گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی تھے۔ پاکستان فوج کے جنوبی کمان کے کمانڈر جنرل ناصر خان جنجوا کے علاوہ دیگر سیویلین اور فوجی حکام بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ تقریب میں اسکولوں کے طلبہ اور طالبات کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ملی نغموں کے علاوہ لوک گیت بھی پیش کیے گئے۔ افتتاحی تقریب میں ایسے گیت بھی پیش کیے گئے جن کو بلوچستان کے مخصوص حالات کے حوالے سے تیار کیا گیا تھا۔
نفرت کی دیوار گرا دو، بات ہے پاکستان کی، جیبے جیبے بلوچستان، جیبے جیبے پاکستان۔
بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں سیکورٹی سے متعلق ادارے یوم پاکستان اور 14 اگست سے متعلق تقریبات کے انعقاد کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، جس پر سیکورٹی اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی کا کہنا تھا۔
میں ان کوششوں اور سوچ پر اپنے افواج اور عام کو پرخروج خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
اسپورٹس فیسٹیول کی افتتاحی تقریب سے جنوبی کمان کے کمانڈر جنرل ناصر خان جنجوا نے بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں حالات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔
آپ سب سے کہ دم سے بلوچستان کی ہواؤں میں امن کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔
انہوں نے اپنے خطاب میں ان لوگوں کو خصوصی طور پر مخاطب کیا جو عسکریت پسندی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔
چھوڑ دو یہ لڑائی، اس میں ماؤں اور باپوں کے دکھوں، غموں اور سسکیوں کے سوا کچھ نہیں۔ تعلیم حاصل کریں اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں۔
28 مارچ تک جاری رہنے والے اس فیسٹیول میں 400 سے زائد خواتین کھلاڑی بھی حصہ لے رہی ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور کوئٹہ میں اسپورٹس فیسٹیول کے بعد اب ذکر ہو جائے فن اور ثقافت کا۔ طارق امین نے پاکستان کے ٹاپ سٹائلسٹ کی حیثیت سے شہرت پائی اور اپنا ایک الگ مقام بنایا۔ ان کو آپ نے علی ظفر اور عباس علی خان کی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا۔ ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سے 5 گانے ہیں جن سے ان کی زندگی کے سر کا سفر جاری ہے۔
'63 میں پیدا ہوا تھا، 65 کی وار کے دوران میں میرے چھوٹے بھائی پیدا ہوئے تھے۔
اچھا۔
اور اس وقت ایک کھیل سمجھتے تھے کہ وار ہو رہی ہے اور ہم لوگ ٹرینچز کے اندر جا کے چھپتے تھے جب بومنگ ہوتی تھی۔
اچھا، آپ کو یہ یاد ہے؟
مجھے یاد ہے۔
اچھا، مطلب دو سال کی عمر میں آپ کو یاد ہے؟
جی، یہ ریپیٹ بھی ہوا تھا 71 میں۔ ہمیشہ میرے سر میں گونجتا رہتا ہے۔ میڈم کا گانا ہے، اے وطن کے سجیلے جوانوں۔ اٹس اے انکریڈیبل سانگ جو ایک احساس دیتا ہے میری آئیڈینٹیٹی کہاں سے ہے، میں کہاں سے بلانگ کرتا ہوں، ایک جذبہ پیدا کرتا ہے آپ کے اندر۔
مطلب ایک بہت ہی پیٹریوٹک گانا ہے یہ۔
میں بہت ہی پیٹریوٹک انسان ہوں، مجھے اپنا ملک بہت عظیم لگتا ہے، مجھے اپنے ہرے پاسپورٹ کا بہت فخر ہے، کسی اور ملک کا ڈیول نیشنلٹی نہیں چاہیے۔
اچھا، تو میڈم جو ہے، میڈم نور جہان، آپ کی پسندیدہ گلوکارہ میں سے ہے؟
میں بہت فارچونیٹ ہوں کہ میں ان سے بہت دفعہ مل چکا ہوں، میری وائف فائزہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ اسکول میں پڑھتی تھیں، تو دو تین اپرچونیٹیز پہ میری ملاقات ان سے ہوئی ہے۔
اچھا، یہ ضرور ہمیں بتائیں کہ ان سے مل کے کیسا لگا۔
میں ان کے قدموں پہ بیٹھا تھا، بہت پیار سے ملی تھی ہمیشہ۔
ان کی پرسنالٹی جو تھی، اٹ واز لارجر دین لائف۔
ظاہر ہے ملکہ ترنم نور جہاں تھیں، وہ شی واز اے فلم سٹار، ایک آئیکن رہ چکی ہیں ہمارے
پورے پاکستان کے لیے۔ ہاں
جی بالکل، پوری سب کانٹیننٹ میں، پوری دنیا میں، جہاں جہاں پاکستانی میوزک یا اردو میوزک سننے والا ہے تو میڈم نور جہاں ان کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہوتا ہے ہمیشہ۔ ان کے تو ہزاروں گانے ہیں جن پہ میں عاشق ہوں اور فنا ہوا ہوں۔
اچھا،
یہ ایک بہت امپیکٹ فل گانا تھا، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میری روٹھیں کھڑی ہو جاتی ہیں، دل میں جا کے لگتا ہے۔
اچھا، یہ میں آپ سے پوچھ لوں میڈم کے بارے میں کہ میڈم کا بڑا مخصوص قسم کا انداز تھا میک اپ کا، تو آپ کیونکہ پاکستان کے بہت جانے مانے میک اپ آرٹسٹ ہیں، ہیئر اسٹائلسٹ ہیں، تو میڈم کا جو اسٹائل تھا یا میک اپ تھا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
ان کا اسٹائل بہت اوریجنل تھا، ہمیشہ وہ ساڑی پہنتی تھیں جو سب سے گریسفل آؤٹ فٹ ہوتی ہے ہمارے ایسٹرن لباس میں، چاہے وہ ویسٹرن ویئر سے بھی آپ کمپیئر کر لیں، ساری از ان میچ۔ آئی تھنک ان کا جو میک اپ کا انداز تھا وہ بہت ایک یونیک اور تھیٹریکل،
کافی ڈرامیٹک سا لک تھا۔
یہ لک ایوالو ہوئی تھی، یہ ایک دم سے نہیں آئی تھی، یہ شروع شروع میں انہوں نے بہت کم میک اپ کیا تھا، مگر جب وہ ملکہ ترنم نور جہاں بنی تھی، ان کا ایک اسٹیٹمنٹ میک اپ ہوتا تھا ہمیشہ، جوڑا بالوں میں ایک گلاب، گلے میں وہ اسکارف پہنتی تھیں، ہمیشہ ان کے ہاتھوں پہ انگوٹھیاں ہوتی تھیں، اپنی ایک دھن میں وہ مگن ہوتی تھیں، ایک الوف قسم کا ان کا انداز ہوتا تھا، بہت گلیمرس، مگر کوئی ان کا میچ کرنے والا نہیں تھا۔ ایک سنگر آئی تھیں جنہوں نے ان کو چیلنج دیا تھا میرے لحاظ سے، ان کا بھی ایک گانا میں نے چنا ہوا ہے آپ کے لیے،
جنہوں نے نور جہاں کو چیلنج کیا،
رونا لیلا۔
اچھا،
جب فلم بنی تھی امراؤ جان ادا، رانی کے ساتھ
حسن طارق نے فلم ڈائریکٹ کی تھی،
جی جی، اس وقت جب اس کا ساؤنڈ ٹریک بنا تھا تو رونا لیلا واز اے ویری فریش ساؤنڈ اس زمانے میں۔ ایک جو میں نے آپ کے لیے چنا ہے وہ ہے کاٹے نہ کٹے رے رتیا۔ اس سے پہلے سب ہماری ایکٹریسز جو تھیں، زیبا، شمیمارا،
ہماری بڑی بڑی جو ایکٹریسز تھیں، ہاں
وہ ساری گرل نیکسٹ ڈور ٹائپ، ان کا وہ کبھی گلیمرس رول بھی ہوتا تھا تو وہ بہت ایک سہما ہوا رول ہوتا تھا۔ رانی واز دا فرسٹ ایکٹریس جس نے اسکرین پہ سیکس اپیل دکھائی تھی، دو تین موویز جو حسن طارق صاحب نے بنائی تھیں، ایک ناگ بننی تھی، امراؤ جان ادا، تہذیب، ان ساری فلموں میں اٹ واز اے پینیکل آف چینج ان فلم ان پاکستان آئی فیل۔ اس کے بعد ہمارے ہاں ویم سائیں اور یو نو دا بیڈ گرل، ان رولز نے ویمن کو بہت ایک مختلف طریقے سے دکھایا، اور یہ بہت ایک اہم وقت تھا میری زندگی میں، آئی واز ویری ینگ اور امپریشنبل، تو اس لحاظ سے مجھے عورتوں سے بہت پیار ہو گیا اس مووی کو دیکھ کے۔ اور رانی اور ان کا جو اسٹائل تھا، ان کا آئی میک اپ تو سر فہرست ہے، وہ تو ابھی کوئی ایسا آئی میک اپ کوئی کرتا ہی نہیں ہے فلموں میں۔ ایک اور تھی شرمیلا ٹیگور فرام اکراس دا بارڈر، جو رانی اور ان کی آئی لائنر کا ایک مقابلہ ہوتا تھا۔ شی واز دا فرسٹ وومن دیٹ میڈ می ریئلائز کہ اتنی محبت ہے مجھے بیوٹی سے، اور اچھا دکھنا، اور ایک عورت اپنا وہ سنگھار کر کے وہ اپنے آپ کو جو جیسے پریزنٹ کرتی ہے۔
تو مطلب رانی کی وجہ سے میک اپ میں آپ نے قدم رکھا؟
فلم دیکھ کے گھر جب میں گیا تھا تو میں اپنی امی کو بولا تھا کہ آپ بھی ایسے بال بنائیں، آپ بھی ایسے آئی لائنر بنائیں۔ مجھے ڈرائنگ کا بہت شوق ہے، میں آنکھیں بناتا تھا اور اس پہ وہی رانی کا لائنر لگتا تھا، اور بس ایسے کرتے کرتے میں نے اس فیلڈ میں ٹریننگ لی امریکہ میں، اینڈ 33 ایئرز لیٹر آئی ایم سٹنگ اینڈ چیٹنگ وتھ یو اباؤٹ اٹ
اباؤٹ اٹ. اچھا طارق, تیسرے گانے پہ چلتے ہیں, کون سا گانا چنا ہے آپ نے؟
میرے فادر خدا بخشے وہ بہت شوقین تھے میوزک میں. ہمارا ہوٹل ہوتا تھا اسلام آباد میں, شہرزاد ہوٹل.
اچھا, یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا.
جو اب فورن آفس ہے جی, وہاں پہ ہم اکثر, آئی ووڈ سے ایوری ویک دیر ووڈ بی اے فنکشن. آئی ہیو ہیڈ دا پریولیج آف لسننگ ٹو اقبال بانو, فریدہ خانم, مہدی حسن, مہناز. تو یہ ایک شوق جو کلاسیکل میوزک کا میرے فادر کی وجہ سے ہوا تھا, بیکاز آئی واز ایکسپوز ٹو آل دس کائنڈ آف میوزک فرام اے ویری ینگ ایج. ابھی تک میں اسی قسم کے گانے سنتا ہوں جو ذرا آئی گیس آپ کہہ سکتے ہیں اداس ٹائپ گانے ہیں, یا سیریس ٹائپ گانے ہیں, یا غزل ٹائپ گانے ہیں.
مگر طارق, آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ بالکل نان سیریس ہیں اور سارا وقت آپ جو ہے مذاق کرتے ہیں, تو آپ اتنے غمگین گانے سنتے ہیں؟
نہیں, میں اتنا بھی شوخ مزاحیہ نہیں ہوں. I think I'm quite a serious person. I like to have fun, اور fun unfortunately ہمارے culture کا ایک حصہ نہیں ہے. اس لیے تو impression رہا ہے کہ I'm quite a wild character. I'm actually quite a sober character. وہ میں acting کرتا ہوں.
بہت اچھی acting کرتے ہیں.
تھینک یو سو مچ, آپ سے یہ کمپلیمنٹ آنا. ایک واقعہ تھا جب مہدی حسن صاحب کو ڈیڈی نے بلایا تھا, میری پیرنٹس کی اینیورسری تھی, انہوں نے پرفارم کیا اور ان کا ایک گانا رنجشی صحیح. ایک تو مجھے میرے والد صاحب کی یاد آتی ہے کہ برتھ ڈے ہوتی ہے, میں یہ گانا اکیلے میں سنتا ہوں اور ان کی یاد
تازہ ہو جاتی ہے.
جی, مہدی حسن صاحب کی جو آواز ہے.
لتا منگیشکر نے کہا تھا مہدی حسن صاحب کے بارے میں کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتا ہے.
سچ بول رہی ہیں, جب ان کی آواز میں سنتا ہوں تو مجھے ایک یقین ہوتا ہے کہ ہم سب سے بڑا کوئی ہے, اور وہ ایسی ایک گفٹڈ چیز ہے آواز. God bless his soul, کہ وہ بھی ایک لیگسی چھوڑ گئے ہیں جو ابھی تک کسی نے نہ اس کو چیلنج کیا ہے نہ اس کو میچ کیا ہے. ان کا جو ایک لہجہ تھا ڈیلیوری میں.
موسیقی سے تو آپ کا بہت ہی میرا خیال ڈیپ کنیکشن اور لگاؤ ہے, کیونکہ آپ نے ایک میوزک کمپنی بھی فارم کی تھی.
وہ تو بعد میں فارم کی تھی, اس کی ذرا بیک ٹریک کر کے ہسٹری میں آپ کو بتاؤں. گانوں کے ویڈیوز نہیں ہوتے تھے, تو جو پہلا ویڈیو میں نے بنایا جو آصم اور ثاقب نے ڈائریکٹ کیا تھا, مسٹر فراڈی میرا چوتھا گانا آف چوائس ہے.
آواز
فاخر اینڈ ہارون. اس گانے کے بعد وہ بھی سپلٹ کر گئے اور آصم اور ثاقب بھی کام اکٹھا کرتے تھے, اور انہوں نے سب نے سولو کریئرز اختیار کیا. اٹ واز مائی فرسٹ ٹائم ان فرنٹ آف اے کیمرا. وہ ویڈیو اگر آپ ابھی تک دیکھیں 20 سال ہو گئے, مگر وہ لگتا ہے کہ وہ کل بنا تھا, یسٹرڈے. اٹ واز اے اسٹار کاسٹ, اس میں آمنہ حق تھیں, وقار علی خان تھے, میں بھی تھا, اور یو نو اس کی اتنی کنٹمپرری اسٹائلنگ تھی. اس کے بعد بے شمار ویڈیوز میں کام کیا, اوارڈ جیتے.
علی ظفر کے ساتھ بھی آپ کا بہت مقبول ہوا گانا چھنو.
جی, وہ ان کا پہلا ویڈیو تھا جو میں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا, اور دو تین اور ویڈیوز ان کے ساتھ بنائے تھے. رائٹ آفٹر دیٹ رنگین بھی تھا ایک ویڈیو.
اب میں نے سنا ہے کہ آپ اور علی ظفر جو ہیں اتنی دوستی نہیں رہی آپ کی.
آئی تھنک ٹائم ٹائم سے جی, دیر از آلویز اے ٹائم فار سم تھنگ, یو نو. ہی از moved on from singing into acting. He's a very talented guy. Kafi time ho gaya unhone koi hit gana nahi gaya hai. I mean, he's doing work, he's trying very hard. Inshallah, intezar hai mujhe, wo I'm sure wo deliver karenge.
Tariq, aakhri gaane pe hum pahunchte hain.
Music company jab humne banayi thi to bahut se logon ke sath kaam kiya tha. Atif Aslam, IC Records. یہ جب میں نے کھولی تھی جی, وی ور دا فرسٹ لیگل میوزک ریکارڈنگ کمپنی پاکستان میں, اور ایک سال کے اندر 16 ریکارڈنگ کمپنی بن گئی تھی. بہت کوشش کی تھی مگر لمیٹڈ ریسورسز تھے. وی ون 7 اوارڈز فار اے سانگ دیٹ وی ہیلپ پروڈیوس ود عباس علی خان.
اچھا اچھا.
ملال انہی کا گانا ہے جو میں نے چوز کیا آپ کے لیے, مگر وہ ملال نہیں ہے, وہ ہے سن رے, جس میں میں نے ایک کلاؤن کا رول پلے کیا ہے اور عباس کو ایک ریپر کے انداز میں دکھایا گیا ہے. آئی ہیو بین ویری فارچونیٹ کہ جن گانوں میں میں نے اپیئرنس دی ہے, جب بھی دی ہے, وہ ہمیشہ نمبر ون گانے رہے ہیں. میرے کان کافی سینسیٹیو ہیں, مجھے ایک ہٹ چوز کرنے میں مشکل نہیں.
جی آپ نے کہا کہ آپ غمگین موسیقی بہت سنتے ہیں، اندر جو چھپی ہوئے راز ہوتے ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے کافی موسیقی کا کنیکشن ہوتا ہے؟
آئی تھنک موسیقی کا کنیکشن آپ کے دل اور دماغ سے ہوتا ہے. کوئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دل سے سوچتے ہیں، کوئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دماغ سے سوچتے ہیں. میں اپنے دل سے سوچتا ہوں، تو پاپ میوزک دل میں آپ کو نہیں ہٹ کرتا ہے، وہ آپ کو پیلوس میں ہٹ کرتا ہے. پاپ میوزک از فار ڈانسنگ اینڈ اٹ از فار دا مومنٹ. جب آپ پاپ گانے سنتے ہیں یا ڈھاپا ڈھش میوزک سنتے ہیں، تو اس کی اس وقت کے لیے، جب آپ وین یو آر ایٹ دا پارٹی اور وین یو آر ایٹ دا مہندی، اس وقت کے لیے ہوتا ہے چار منٹ. مگر جو کلاسیکل گانے ہوتے ہیں وہ آپ کی پوری زندگی کے لیے ہوتے ہیں.
رون اللہ کی آواز پر ختم ہونے والا یہ ایک انٹرویو کا حصہ تھا جو طارق امین، جو کہ ہیئر اسٹائلسٹ ہیں، ان سے انہوں نے کیا تھا فیفی ہارون نے. طارق امین، جن کے بارے میں نے اس انٹرویو کے آغاز میں جب بات کر رہا تھا تو کہا تھا کہ فیفی ہارون نے ان کی زندگی کے سر کے سفر کے بارے میں بات کی ہے. میرے ساتھی جعفر رضوی اسٹوڈیو کے دوسری جانب بیٹھے ہوئے، انہوں نے میری تصحیح کی کہ سر کا سفر نہیں بلکہ سر کا سفر، انہوں نے درست کہا. اور معاف کیجیے، میری غلطی تھی، میری انہوں نے تصحیح صحیح کی تھی. غلطی کی وجہ تھی کہ میں سر کے سفر میں اور سر کے سفر میں تمیز نہ کر سکا. اور ظاہر وجہ یہ تھی کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ طارق امین ایک ہیئر اسٹائلسٹ ہیں، ہیئر اسٹائلسٹ ذرا سر کے زیادہ قریب ہوتا ہے، سر کے اتنا قریب نہیں ہوتا. بہرحال سیربین ابھی جاری ہے، بات سے بات، اور آپ کا خط ملا ابھی آنے کو ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے.
سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اب وقت وہ ہے وسعت اللہ خان کے ہفتہ وار ریڈیو کالم بات سے بات کا.
میرے محلے کے قادرو بھینگے کا کہنا ہے کہ اس نے تو آج تک پتا نہیں توڑا، تو سیلے لولی کا بازو کیسے توڑ سکتا ہے. سیلا لولی کہتا ہے کہ میں نے تو آج تک پستول ہاتھ میں لے کے نہیں دیکھا، تو قادرو کو گولی کیسے مار سکتا ہوں. رینجرز کا ترجمان کہتا ہے کہ ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر 90 سے نیٹو کنٹینروں سے چرایا گیا جدید اسلحہ برآمد ہوا. امریکی سفارتی ترجمان کہتا ہے کہ نیٹو نے کبھی کراچی کے راستے نہ اسلحہ منگوایا نہ بھیجا. سولت مرزا کہتا ہے کہ میں نے جو بھی قاتلانہ وارداتیں کی الطاف حسین سمیت ایم کیو ایم کی ہائی کمان کے کہنے پہ کی. الطاف حسین کہتے ہیں کہ میں اور قتل کے احکامات، استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر سولت مرزا مجرم ہے تو اسے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے. پیپلز امن کمیٹی کے مفرور رہنما عزیر جان بلوچ کہتے ہیں کہ وہ جرائم پیشہ بھتہ گیر نہیں، بلکہ انہیں لیاری کے حقوق مانگنے کی سزا مل رہی ہے، اور جتنی بھی کرپشن اور جرائم ہیں وہ پیپلز پارٹی کے رہنما کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت کہتی ہے کون عزیر جان بلوچ؟ اگر اس نام کا کوئی شخص جرائم میں ملوث نہیں تو اسے عدالتوں سے بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں، اور پیپلز پارٹی کی عوام دوست قیادت پہ بہتان ترازی کی بھی ضرورت نہیں. کراچی اور پنجاب کے پولیس سربراہ اس تاثر کو سختی سے رد کرتے ہیں کہ پولیس اکثر مفرور ملزموں کو گرفتار کر کے جعلی مقابلوں میں ہلاک کر دیتی ہے، یا ان کی گرفتاری تب ظاہر کرتی ہے جب تمام معلومات گنے کے رس کی طرح نکلوا کے انہیں کھکل کر دیا جاتا ہے. پاکستان کی تمام مذہبی رہنما اور جماعتیں کہتی ہیں کہ دہشت گردی میں ملوث افراد کا اسلام چھوڑ انسانیت سے لینا دینا نہیں، کوئی مسلمان کسی بے گناہ کو نشانہ بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ سب اسلام و ملک دشمن ایجنٹوں کے خفیہ ہاتھوں کی کارستانی ہے، اور خفیہ ہاتھ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سب خفیہ ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. سپاہی صاحبہ کہتی ہے اس کا لشکر جھنگوی سے کوئی لینا دینا نہیں. حکومت پنجاب کہتی ہے کہ اس کے کسی سابق و حاضر وزیر کا سپاہی صاحبہ سے کبھی کوئی لینا دینا نہیں رہا. پاکستان کے تمام فوجی اور نیم فوجی اور سویلین ادارے کہتے ہیں کہ وہ شہریوں کی جبری گمشدگی میں قطعاً ملوث نہیں. رحمان ملک کے بھائی خالد ملک کہتے ہیں کہ سپر ماڈل آیان علی کے قبضے سے جو $5,00,000 ایئرپورٹ پہ برآمد ہوئے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. دلی کا دفتر خارجہ کہتا ہے کہ بھارت پر امن بقائے باہمی اور اچھی ہمسائیگی پہ یقین رکھتا ہے. اسلام آباد میں وزارت خارجہ کا ترجمان بھی بیان ہی یہی کہتا ہے اور ایران و سعودی عرب بھی اپنے اپنے بارے میں یہی کہتے ہیں اور امریکہ بھی خود کو یہی کہتا ہے اور اسرائیل بھی. جب سبھی قانون پسند پرامن اور شریف ہیں تو پھر جو کچھ بھی میرے محلے سے لے کے دنیا کے آخری کونے تک لچ تلا جا رہا ہے وہ کون تل رہا ہے؟ اگر سبھی بے گناہ ہیں تو پھر مجھے ہی گرفتار کر لو. میں اعتراف کرتا ہوں کہ 7.5 عرب کی اس دنیا میں جو بھی برا ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں, اور جو کچھ بھی اچھا ہو رہا ہے وہ قادرو بھینگے, سیلے لولی, سولت مرزا, الطاف حسین, رینجرز, نیٹو, پیپلز پارٹی, پولیس, آیان علی, عزیر جان بلوچ, خالد ملک, لشکر جھنگوی, سپاہی صحابہ, بشمول تمام مذہبی و سیاسی جماعتوں, فوجی و نیم فوجی و سویلین اداروں اور ایجنسیوں, بھارت, ایران, سعودی عرب, امریکہ, اسرائیل سمیت 205 ممالک کے سبب ہے. آؤ پکڑ لو مجھے کہ یہ دنیا پرسکون ہو جائے.
فرصت اللہ خان سنا رہے تھے اپنا ہفتہ وار ریڈیو کالم بات سے بات. ہر اتوار کی طرح اب ہم پیش کریں گے آپ کے خطوں پر مشتمل پروگرام آپ کا خط ملا.
سامعین کی ڈاک پہ مشتمل پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا آداب,
اور میں ہوں شمائلہ جعفری, میرا بھی سلام قبول کیجیے. محفل کا آغاز کرتے ہیں تربت مکران سے آنے والے اس خط کے ذریعے جو بھیجا ہے جناب زاہد حسین دشتی نے.
دشتی صاحب ہمارے ایک انتہائی ذمہ دار اور قابل قدر سامے ہیں اور ان کے ہر خط میں حکمت کا کوئی نہ کوئی موتی ضرور ہوتا ہے.
آج کے مکتوب میں دشتی صاحب لکھتے ہیں, ہم بلوچستان کے دیہاتی ہر طرح کی جدید سہولتوں سے محروم ہیں اور ٹیلی ویژن تو دور کی بات, کبھی اخبار کی شکل نظر آ جائے تو پورا محلہ پڑھنے کو دوڑ اٹھتا ہے. ایسے میں بی بی سی کی ریڈیو نشریات ہمارے لیے کتنی اہم ہو جاتی ہیں اس کا اندازہ آپ خود ہی کر لیجئے. بدقسمتی سے آپ لوگوں کی توجہ بھی آج کل انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کی طرف ہے, جہاں ناظرین آپ لوگوں کی آواز کے ساتھ ساتھ آپ کی صورتیں بھی دیکھتے ہیں. ہم نے تو یہ آوازیں سن کر ذہن میں جو صورتیں بسائی تھیں مدت سے انہی فرضی شبیہوں پر گزارا ہے. خوش قسمت ہیں وہ ناظرین جو آپ کے اصل چہرے دیکھتے ہیں.
دشتی صاحب ایک بار ہم نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ پردے میں رہنے دو, پردہ جو اٹھ گیا تو بھید کھل جائے گا. آپ نے اپنے تصور کے منہ قلم سے جو ہماری شبیہیں تخلیق کی ہیں وہ یقیناً ہماری اصل صورتوں سے بہت بہتر ہوں گی.
آگے چل کے دشتی صاحب لکھتے ہیں, آپ کی آواز شارٹ ویو پر صاف سنائی نہیں دیتی, حالانکہ چند برس پہلے ہم بالکل صاف سن سکتے تھے. کیا آپ کے ٹرانسمیٹر اتنے پرانے ہو چکے ہیں کہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟
دشتی صاحب یہ درست ہے کہ بی بی سی اب شارٹ ویو نشریات پہ کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہا, بلکہ آواز کی ترسیل کے جدید تر طریقوں سے استفادہ کر رہا ہے. لیکن آپ نے جس عرصے کی طرف اشارہ کیا ہے وہاں ایک اور عنصر بھی کار فرما تھا, یعنی سن اسپاٹس کا عنصر.
دوسرے لفظوں میں سورج کے دھبے. سورج کی سطح کا مطالعہ کرنے والے سائنسدان بتاتے ہیں کہ ہر 11 سال کے بعد سورج کی سطح پر تابکاری کا عمل اچانک تیز ہو جاتا ہے, جس کا اثر شارٹ ویو نشریات پر براہ راست پڑتا ہے.
آفتابی دھبوں کا نیا دور سن 2013 کے آخر میں شروع ہوا تھا اور سن 2018 میں یہ تابکاری عمل اپنے عروج پر ہوگا.
لیکن اس وقت تک ہماری پیشتر نشریات شارٹ ویوز کے قدیم حصار سے نکل کر جدید ڈیجیٹل دنیا میں آ چکی ہوں گی, اس لیے سامعین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں.
اچھا شمائلہ, کند کوٹ سے فیض محمد کھوسا کا یہ خط ہم پچھلی بار بھی نہیں پڑھ سکے تھے, تو ذرا اس پہ توجہ فرمائیے.
جی, فیض صاحب لکھتے ہیں, سندھ کی تعلیمی اور تدریسی صورتحال پر اخباروں میں بہت واویلا ہو رہا ہے. بی بی سی اردو سروس نے بھی اس سلسلے میں ایک دو رپورٹیں پیش کی ہیں جن میں استادوں کی لاپرواہی اور نااہلی کو بنیاد بنایا گیا ہے. لیکن قابل غور امر یہ ہے کہ دیہی سندھ, خاص طور پر تھر کے علاقے میں, اکثر سرکاری اسکول وڈیروں کے اوتاک بن چکے ہیں,
یعنی بیٹھک میں تبدیل ہو چکے ہیں.
فیض صاحب کا کہنا ہے کہ اگر اس سلسلے میں 3-4 دستاویزی پروگرام بنا کر ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر چلائے جائیں تو ذمہ دار حکام فوراً راہ راست پر آ جائیں گے۔
اچھا، کیا واقعی یہ ممکن ہے؟
جی ہاں، بدین سے آنے والے ڈی ایم مہاراج کا ایک خط اس کی توثیق کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میں نے ضلع بدین میں ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں آپ کو جو خط ارسال کیا تھا، اس کے نشر ہوتے ہی حکومت سندھ کے کارندے حرکت میں آ گئے اور مسائل کا جائزہ لینے کے لیے کئی کمیٹیاں تشکیل دے دیں۔
مہاراج جی، اگر کمیٹیاں تشکیل دینے سے ہی مسائل حل ہو سکتے تو آج پاکستان کو کسی بھی مسئلے کا سامنا نہ ہوتا۔
ضلع کوٹلی آزاد کشمیر سے ہمارے بہت ہی ناراض سامے عابد حسین شاہ لکھتے ہیں، جہاں نواں آپ نے بند کر ہی دیا، ہماری داد فریاد کوئی اثر نہ کر سکی اور آپ نے وہی کیا جس کا فیصلہ آپ یک طرفہ طور پر کر چکے تھے۔ بہرحال ہم نے یہ سوچ کر ہتھیار ڈال دیے ہیں کہ جو چیز بھی اس دنیا میں آتی ہے اسے ایک روز یہاں سے رخصت بھی ہونا پڑتا ہے، خواہ وہ انسان ہو یا انسان کا بنایا ہوا کوئی پروگرام۔
آپ کا یہ نظریہ ان تمام سامعین کے لیے حوصلے کا باعث ہوگا جو جہاں نما کے بند ہو جانے پر انتہائی افسردہ دکھائی دیتے ہیں۔ البتہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ ہم نے اس پروگرام کو بند کرنے کا فیصلہ یک طرفہ طور پر کیا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس مشکل فیصلے سے پہلے ہم نے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اپنے سامعین کا ایک تفصیلی سروے کیا تھا، چنانچہ یہ فیصلہ یک طرفہ ہرگز نہیں تھا۔
گاؤں کندو خان تھرپارکر سے علی اکبر اور علی گل بلوچ لکھتے ہیں، خط لکھنے کے بعد ہم کئی میل پیدل چل کر اس قصبے میں پہنچتے ہیں جہاں ڈاک خانہ موجود ہے۔ خط پوسٹ کرنے کے بعد ہم تصور میں اسے آپ کے دفتر تک پہنچتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن جب ہفتوں تک اس کا جواب نہیں آتا تو ہمیں وہم ہونے لگتا ہے کہ ہمارا خط شاید لیٹر باکس میں ہی پڑا رہ گیا ہے یا شاید آپ کے دفتر پہنچ کر ردی کی ٹوکری میں جا گرا ہے۔
لیکن یہ بھی تو بتائیے علی اکبر اور علی گل صاحبان کہ پھر ایک دن اچانک ریڈیو پر آپ کے نام بولے جاتے ہیں اور آپ کا خط پڑھ کے سنایا جاتا ہے، ایسے میں آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں، یہ بھی تو بتائیے نا ہمیں۔
ضلع سانگڑ سے ہمیں عبد الرزاق شر نے ایک قدرے انوکھا مشورہ ارسال کیا ہے۔ کہتے ہیں، ہمارے ملک میں فی ایکڑ پیداوار دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، اگر آپ ایک ہفتہ وار زراعتی پروگرام شروع کریں اور اس میں ماہرین کو لا کر اعلیٰ قسم کے مشورے حاصل کریں تو پاکستان میں زراعت دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتی ہے۔
شر صاحب، بی بی سی اردو سروس آپ کو حالات حاضرہ سے آگاہ رکھنے کا فریضہ تو ادا کر ہی رہی ہے، اب آپ اسے امرت دھارے کے طور پہ تو استعمال نہ کیجیے۔
امرت دھارا یعنی؟
یعنی ہر مرض کا علاج۔ اگر ہماری زرعی پیداوار کم ہے تو صنعتی پیداوار میں کون سا ہم نے ریکارڈ توڑ دیے؟ کیا ہم اب انڈسٹریل ماہرین کو بلائیں اور ان کے مشورے بھی نشر کریں؟ پھر ہمارے تعلیمی مسائل کا کیا ہوگا اور معاشرتی اور ثقافتی مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اس طرح کے پروگراموں سے مسائل کی نشاندہی تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کا حل ساری قوم کو مل کے ہی تلاش کرنا پڑتا ہے۔
درگاہ صوفی نصیر فقیر جلالانی سے غلام حیدر کمرانی نے اطلاع دی ہے کہ درگاہ پر 27 مارچ سے سالانہ عرس شروع ہو رہا ہے اور بی بی سی کے تمام سٹاف کو دعوت شمولیت ہے۔
کمرانی صاحب ہمارے مستقل سامع ہیں اور باقاعدگی سے خط بھی لکھتے ہیں، آپ کی دعوت موصول ہوئی حضور، بہت بہت شکریہ۔
سامعین، آپ بھی ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل اختتام کو پہنچی۔
شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے، آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خط لے کے پھر حاضر ہوں گے۔
آپ کا خط ملا، پیش کر رہے تھے عارف وقار اور شمائلہ جعفری۔ اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پہ ابھی ایک تازہ خبر شائع کی گئی ہے کہ عدالتی کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے بعد پارلیمان میں واپسی کا فیصلہ۔ تو صاحبو، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، مگر تھوڑی سی اصلاح کر دوں اس میں، شعر میں نہیں نہ اس کے مصرے میں، بلکہ اس بات میں کہ واپسی ہوگی مگر جب تک عدالتی کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو جاتا۔ یعنی پنجابی ایک محاورہ ہے، ساڈا بابا اتے ہونا چاہیے، یعنی ہمارا بابا ہر حال میں اوپر ہونا چاہیے ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اب قومی اسمبلی میں شرکت دوبارہ سے شروع کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سیربین کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آج سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر تھی نازیہ میمن، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھی کارلا وینڈرکیم، جبکہ اسلام آباد سے تکنیکی معاونت دی تھی عامر صدیق نے۔ اس کے ساتھ ہی ثقلین امام کی جانب سے خدا حافظ، مگر آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے نخبت ملک سے۔
پاکستانی فوج نے دہشت گردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم ظاہر کیا ہے، اور فوج کے مطابق حالیہ کارروائیوں میں دہشت گردوں کی بڑی تعداد جبکہ پاکستانی فوج کا بھی نقصان ہوا ہے۔ پنجاب حکومت نے 29 افراد پر اس انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے، جنہیں لاہور میں، سانحہ اور یوہن آباد میں دو افراد کو جلائے جانے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ افغانستان میں حکام نے کہا ہے کہ تحقیقات میں ثابت ہوا ہے کہ قرآن کے صفحات نظر آتش کرنے کے الزام میں جلا کر ہلاک کی جانے والی خاتون فرخندہ بے قصور تھی۔ بھارتی شہر ممبئی میں نامعلوم افراد نے ایک گرجا گھر پر پتھروں سے حملہ کیا ہے، پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور فرار ہو گئے ہیں۔ یمن کے مقامی میڈیا کے مطابق شیعہ باغیوں نے اہم شہر تائیز کے مختلف حصوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔